أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. زلزلہ تو ویسے بھی انسان کے دل ہلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، خواہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو. اور زلزلہ جب آتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ بس جلد تھم جائے، یا کم از کم وہ کسی ایسی جگہ بھاگ کر چلا جائے کہ جس سے اس زلزلے کے نقصان سے بچ جائے. اور دنیا میں جتنے بھی زلزلے آتے ہیں وہ بالآخر تھم ہی جایا کرتے ہیں، نقصان بھی بالآخر ان کی تلافی ہو جایا کرتی ہے. لیکن قیامت کا زلزلہ دنیا کے ان سارے زلزلوں سے بڑا زلزلہ ہے. وہ ایک دفعہ جب آنا شروع ہوگا تو رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں. اس وقت تو حال یہ ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. سب کی زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی. اور انسان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. جس روز ہلا مارے گا، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، یعنی جھٹکے پہ جھٹکا، اور وہ ختم نہ ہوگا جب تک ہر چیز مٹ نہ جائے، بچھ کر نہ رہ جائے. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہبا منبسا. جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے. فاذا نفخت الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا جس کو تم اسے دیکھو گے. حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. مائیں جانتی ہیں کہ دودھ پلانے کی عمر میں دودھ پیتے بچے سے ان کو کتنا پیار ہوتا ہے. وہ کہیں پر بھی ہوں ان کا دھیان اپنے بچے ہی کی طرف ہوتا ہے. لیکن قیامت کا زلزلہ اتنی شدید چیز ہوگی، اتنی شدید چیز کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بچے کی بھی ہوش نہ ہوگی. فتدعو کل ذات حمل حملها. اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. اتنا سخت وقت ہوگا. وترى الناس سکارا. لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، ڈرنگ، جیسے کچھ پی رکھا اور ان کو ہوش نہ ہو. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. بلکہ اللہ کا عذاب کچھ ایسا سخت ہوگا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، اور شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کے تو نصیب میں لکھا ہے جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان کیا تھا؟ مٹی میں ملا ہوا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں. یاد رکھیے یہ آیات جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت انسانیت آج کے ایمبریالوجی کے فن سے، علم سے ناواقف تھی، کسی کو ان سٹیجز کا علم نہ تھا. یہ بذریعہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتایا گیا اور جس کی تصدیق آج کی سائنس نے کر دی کہ بعین ہی اسی شکل میں یہ سارا پروسیجر طے پاتا ہے اور پھر انسان وجود میں آتا ہے. پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اور انسان بچہ بن کر رہ جاتا ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، تو جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنا شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مٹی سے انسان بنا رہا ہے تو اسی طرح مرنے کے
کے بعد انسان جب دوبارہ مٹی ہو جائے گا تو وہ پھر اس کو تخلیق کر لے گا، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ آج اگر مٹی سے جیتا جاگتا انسان بن گیا تو کل پھر مٹی سے انسان کیوں اٹھ نہیں سکتا؟ اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں، یعنی ان کے پاس نہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں کوئی علم ہے، معرفت ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی ایک الہامی کتاب ہے، محض اپنی عقل اور خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں اور اسی کی غلامی میں خدا کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور اپنی ان بحثوں کے ذریعے اور لوگوں کو بھی دین سے متنفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آپ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، بالکل کنارے پہ، اور کنارے پہ کھڑے ہونے والے کے لیے تو چاند سے کسی وقت بھی ہلاکت میں جا پڑے۔ کنارے پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پوری طرح اسلام میں اندر نہیں آتا، پوری طرح اللہ کی بات نہیں مانتا، دور دور سے عبادت کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اسلام پر خوش ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا کہ یہ سب مصیبتیں ہم کو دین کی طرف آنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، لہٰذا اس دین کو ہم سے دور کر دو۔ جیسے بدوی لوگ، دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے، واپس جا کر اپنی سابقہ حالت پر رہتے، اگر بارش ہوتی، مال اولاد میں برکت ہوتی تو کہتے اسلام برحق ہے، سچا ہے، لیکن اگر خشک سالی ہوتی، بارش نہ برستی، دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا دین میں آنے کی وجہ سے، تو کیا کہتے؟ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، یہاں کوئی خیر نہیں، کچھ نہیں پایا اس کو اپنا کر۔ وہ تو بدوی تھے، دیہاتی تھے، بدو تھے، لیکن آج کے بہت سے پڑھے لکھے بھی ایسی ہی لا علمی کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت یہ ہے کہ دین صرف چند مادی فائدوں کے حصول کے لیے نہیں بھیجا گیا، دین کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ یہاں جب کبھی بھی دین کی کسی بات کو اس سے نہیں پرکھنا چاہیے کہ دین میں آنے کی وجہ سے ہماری دنیا کتنی بنی، اور اگر نہیں بنی تو شاید دین ہی سچا نہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ کافر و مشرک و مناسب کو بھی دے دیتا ہے، لیکن دین وہ صرف اس کو دیتا ہے جس کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا ہے یا جس کی وہ بھلائی چاہتا ہے۔ تو جو ایسا کرے کہ اچھے دنوں میں خدا کو یاد رکھے اور تکلیف آنے پر بھول جائے، کلما ادا الحم مشوقی و ادا ازلم علیہم قامو، کہ جب کچھ روشنی نظر آئے تو روک ہو کہ چل پڑے دین کے رستے پہ، اور جب اندھیرا آ جائے، مشکل پیش آئے تو وہیں رک جائیں۔ ابن الوقت قسم کے لوگ جو ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جو صرف ظاہری وقتی فائدوں کو دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا شخص جس کے اندر استقامت نہیں، اس کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اعتماد کھو بیٹھتا ہے، وہ دنیا میں بھی مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے، لوگ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ دیکھو فلاں شخص جو کبھی ایسا تھا پھر بڑا دیندار بن گیا، اور پھر آج کل دیکھو کیا حال ہے اس کا، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ لہذا جو شخص دین میں آ کر واپس پلٹے وہ دنیا کی بھی عزت کھو دیتا ہے۔ اس لیے انسان کام اتنا کرے جس پر استقامت ہو، اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے، چاہے پھر اچھے دن آئے یا برے آئے، اچھا ملے تو شکر کرے، تکلیف آئے تو صبر کرے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ لیکن جو شخص چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آتے سے باہر ہو کر اللہ کو، رسول کو، دین کو کوسنا شروع کر دے، خسرت دنیا والآخرہ، ایسے شخص کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا، کہ وہاں سے باندھ رہا ہے جہاں سے نکلنے کا کچھ نہیں۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکار کر انسان کا دین، ایمان، ہر چیز برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے سوا کسی اور سے اس طرح مانگنا کہ وہ غائبانہ طریقے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس سے انسان کے دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، یعنی جو اس کو ایسی باتیں سجھائے، ایسی راہوں پر لے جائے۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ضروری نہیں کہ قرآن پڑھ کر ہر ایک کو ہدایت مل جائے, یہ تو اپنی اپنی قسمت اور اپنی اپنی سڑک کی بات ہے. یہاں دراصل اس شخص کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہے اور غیر اللہ تو بھروسہ رکھتا ہے. جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ جب دعا خود مانگتے اور کچھ نہیں ملتا تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر چل پڑتے ہیں ایسی جگہوں پر کہ جہاں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. اور صاف طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے بیٹا ملا اور فلاں جگہ سے مال میں ترقی ہوئی اور فلاں کے کرنے سے یہ چیز حاصل ہوئی. ہرگز نہیں, جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز اور سرپرست سمجھتا ہے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت کا نقصان کرتا ہے. اور جو شخص اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے فرمایا کہ پھر وہ صرف خودکشی ہی کر سکتا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا. جو لوگ ایمان لائے, جو یہودی ہوئے اور سادی اور نصارا اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا, ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سجدہ روز ہیں, وہ سب جو آسمانوں میں ہیں. جیسے کچھ دیر پہلے آپ نے حدیث سنی کہ آسمان میں ایک پالشت بھر جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا نہ ہو, جہاں کسی فرشتے کا سر نہ ہو, جھکا ہوا نہ ہو. فرمایا اللہ کے آگے سر بہ سجود ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں. اتنی ان کو بلند جگہ ملی رہنے کو لیکن پھر بھی وہ جھکے ہوئے ہیں. اور جو زمین میں ہیں, سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان, یعنی انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, کن کی بات ہو گئی کہ جو سجدے سے انکار کریں؟ صاف صاف بات آ گئی کہ انسان کے لیے نجات کس میں ہے, اللہ کے آگے جھکنے میں, اللہ کی اطاعت میں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آج کے لباس کاٹے جا چکے ہیں, پہلے سے ہی تیار ہیں. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. سر اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے, سن سٹروک ہو جاتا ہے. جیسے تھوڑی سی گرمی زیادہ لگ جائے تو انسان کا سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے اس سے. تو اہل جہنم کو جہاں شولوں میں رکھا جائے گا وہاں خاص طور پہ سر پہ ابلتا پانی انڈیلا جائے گا تاکہ سر گھوم جائے اور عذاب کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے. اور ایسا ابلتا پانی ہوگا جس سے ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے, اتنی شدید ہیٹ ہوگی اس کی. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے, ہتھوڑے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے, اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی زیور انہی چیزوں سے پہنا جاتا ہے نا, بازوؤں پہ, چہرے پہ, پاؤں پہ. تو فرمایا کہ مومن کا زیور کہاں تک ہوگا, کن کن حصوں پہ ہوگا, جس کی وجہ سے وہ چمکیں گے حشر کے میدان میں جہاں جہاں ان کے وضو کے اعضاء ہوں گے. ان کا لباس ریشم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو ریشم نہ پہنو, جو اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہ جائے گا. وہدو الی الطیب من القول وہدو الی صراط الحمید. یہ سب نیکیوں کی توفیق ان کو کیسے ہوئی؟ اس وجہ سے کہ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. یہ اچھی بات کو سن کر اس کی طرف چل دیے اور اس بات کو انہوں نے مان لیا, قبول کر لیا, اور انہیں خدا حمید کا راستہ دکھایا گیا. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا کہ انسان کو اللہ کی طرف جانے کا راستہ مل جائے اور پھر توفیق ہو اس سے چلنے کی. اچھا بات دیکھیے کہ راستے سے پہلے بات ہے, تو راستے سے پہلے رہنما چاہیے ہوتا ہے نا, جو راستہ دکھا دے, اور وہ دکھانا اس کی بات ہوتی ہے. تو اصل رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے آ کر انسانوں کو پکارا جنہوں نے لبیک کہی, سن لیا اس پکار کو اور آپ کے کہنے پر اس رستے پہ چل پڑے, وہی کامیاب لوگ ہیں. الطیب من القول کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کو الہ مان لینا. اور الطیب من القول اللہ کا کلام ہے. جو انسان اس کی طرف چل دیا اس کو صراط مستقیم مل جائے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. کون سے حقوق؟ عبادت کے حقوق. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عرب ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں، میرے لیے جگہ خالی کر دے کہ میں یہاں آرام سے نماز پڑھوں اور تم سب گھر جاؤ. نہیں، کوئی باہر سے آئے یا وہیں کا ہو، سب کا حق برابر ہے. ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے، یعنی جو اس مسجد سے لوگوں کو روکے ان کے لیے سزا ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت، امیجن کرو اس وقت کو، اس دور کو، ان دنوں کو جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی. پیچھے ذکر ہوا نا کہ ان کے والدین نے ان کو نکال دیا، آگ میں پھینکے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کے ان کو فلسطین جیسی بابرکت زمین میں پہنچایا. پھر وہاں سے کیا حکم آیا کہ اے میرے بندے اب تو چل اور اللہ کا ایک اور گھر بنا. بہترین خدمت اللہ نے لی. فلسطین جیسی بابرکت زمین پہ ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو سینکڑوں میل کا سفر کرا کے اپنی اس وادی کو دکھایا اور کہا میرا گھر بناؤ. جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتا ہے، خدا کے لیے کوئی رسوائی مول لیتا ہے تو وہ بہترین نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے، ان کے دروازے بھی کھولتا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. عبادت گاہیں پاک ہونی چاہیے ہر شرک سے، ہر نجاست سے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو. عظم فی الناس، پکارو لوگوں کو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بیاب و گیا وادی میں اللہ کا گھر بنایا تو بالکل ایک بنجر زمین، کوئی سبزہ نہیں، پانی نہیں، انسان نہیں، جانور نہیں، پرندہ نہیں، کچھ بھی نہیں. پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ یہاں کون آئے گا، یہاں کون آئے گا، اس جگہ میں تو کوئی کشش نہیں، یہاں تو کوئی رونق نہیں، یہاں تو کوئی دل لگی کے سامان نہیں، یہاں کون آئے گا؟ فرمایا پکار کے تو دیکھو، ہر جگہ سے آئیں گے، ہر قسم کے لوگ آئیں گے، امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، دنیا میں بڑے بڑے مقام پانے والے اور فقیر سبھی آئیں گے، دور دراز جگہوں سے آئیں گے، پیدل چل کے بھی آئیں گے، اونٹوں پہ بھی بیٹھ کے آئیں گے، جو سواری ملے گی آئیں گے، تم فکر نہ کرو آئیں گے. کوئی بھی شخص جب دین کا کام کرے اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے تو اس کو اس بات سے بے نیاز ہونا چاہیے کہ اس بات کو کون قبول کرے گا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا. نہیں، وہ خود کام لے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر لیں اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. پرانا گھر، قدیم گھر، مکرم اور عزت والا گھر، اس دیوانگی میں اس کے ارد گرد گھومتے چلے جائیں. کتنی بے شمار اللہ کی مخلوق ہے کہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی بسا اوقات، کہ جو بار بار پلٹ کر وہاں جاتی ہے. کوئی دنیاوی راحت و آرام نہیں، لیکن شوق سے، محبت سے، عمر بھر کی پونجی جمع کر کے، اپنا آرام اور نیند قربان کر کے، چلچلاتی دھوپ میں، اس بھیڑ اور رش میں کیوں جاتی ہے؟ اللہ نے ایک خاص کشش رکھی. کیا ہے وہ چیز؟ چار دیوار والا ایک کمرہ اور بس، جس پہ سیاہ کپڑا پڑا ہوا ہے کالے رنگ کا. لیکن کتنا پرکشش ہے! تو کشش کس نے ڈال دی اس گھر میں جو بڑے بڑے دنیا کے عجوبوں میں نہیں؟ وہ اللہ کی محبت ہے جو بندوں کو کھینچتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا خلوص ہے جو بندوں کو کھینچتا ہے. یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد، کہ ایک نشانی بن جائے کہ اللہ کی محبت میں قربانیاں دینے والے کس طرح لازوال ہو جاتے ہیں. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. یعنی جو ایسے گھر کی، ان جگہوں کی عزت کرے، ان سے محبت رکھے، ان کی قدر کرے تو وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بس بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کو گندگی کہا، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. جھوٹی بات کو بت پرستی کے برابر قرار دے دیا گیا یہاں. یہ جھوٹ کتنی خراب چیز ہے! جیسے ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ اے جھوٹ تیرا ستیہ ناس کہ تیرا ذکر اللہ نے بتوں کے ساتھ کیا. واجتنبوا قول الزور، لیکن عام طور پر لوگ بتوں کی عبادت سے باز تو آ جاتے ہیں لیکن نفس کی عبادت سے باز نہیں آتے. اس گھر میں بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جھوٹ اور فریب کرنا نہیں چھوڑتے.
حنفاء للہ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو. غیر مشرکین بہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ومن یشرک باللہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دے. فکأنما خر من السماء تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. فتختفه الطیر اب اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں گے. او تهوی به الریح فی مکان سحیق یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیخڑے اڑ جائیں گے. مکمل تباہی کی علامت. یعنی اللہ بندے کو عزت دیتا ہے جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور جب بندہ اس کو چھوڑ کے اور طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بربادی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے. اب دیکھیے کہ بالکل ایک عام سی مثال ہے نا, جیسے ٹریفک یعنی جو گاڑی چلا رہا ہو تو جس شخص کی نظر اپنی سڑک پر ہو, اپنی گاڑی کی طرف توجہ ہو, آنے جانے والوں کے اوپر بھی دھیان ہو تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. لیکن جو شخص چلا تو گاڑی رہا ہو لیکن باتوں میں محو ہو جائے یا اور چیزوں میں غافل ہو جائے اور اپنے ٹارگٹ سے نظر ہٹا دے اور ادھر ادھر کے لوگوں اور سواریوں کو دیکھنا شروع کر دے تو معلوم نہیں کس میں جا دے مارے, خود بھی ہلاک اور دوسروں کو بھی کرے. تو بالکل اسی طرح اللہ سے نظر ہٹا کر کسی اور چیز کو امپورٹنٹ سمجھنا, کسی اور سے ایسی محبت کرنا جیسے اللہ سے کی جانی چاہیے, کسی اور سے ایسے ڈرنا جیسے اس سے ڈرا جانا چاہیے, کسی اور کی ایسے اطاعت اور بندگی کرنا جیسے اس کی جانی چاہیے, تو یہ ایسا ہی ہو جیسے اپنا ایکسیڈنٹ خود کرنے کا سامان کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے مکمل تباہی کی تصویر دکھائی کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز پٹکائی جائے جو چیز جتنی اونچائی سے آ کے گرتی ہے اتنی ہی اس کی شامت آتی ہے, اتنی ہی وہ چیز بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے. پھر بار بار اللہ کے شاعر کا احترام کی بات ہو رہی ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک فائدہ مقرر کر دیا ہے. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے. اللہ کا قرب پانے کے لیے جانور جیسی پیاری چیز پر بھی چھری پھیر دینا. جن کے پیٹس ہوتے ہیں ان کو پوچھئے کہ جانوروں سے بھی بسا اوقات انسانوں کو محبت ہو جاتی. باقی ساری چیزیں جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا نا, جیسے روپیہ پیسہ ہے, مال و دولت ہے, ساری بے جان چیزیں, ان کو اگر انسان دیتا ہے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنی ایک جاندار چیز کو دینے سے انسان کو تکلیف پہنچتی. اور یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے نا کہ جنہوں نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا, ابا جان کر لیجیے جو کرنا ہے میں حاضر ہوں, کیونکہ ان کو وہ بیٹا بہت پیارا تھا نا جو کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد ملا, بڑھاپے میں ملا, اور پھر جس کو اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے کئی سال کے بعد دیکھا اور پھر کہا اس سے چری پھیر دو. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے چری پھیرنے سے گریز نہیں کیا, اللہ نے آزمایا, آزمائے شکرے اترے. تو بالکل اسی طرح جو کسی جاندار چیز, آپ دیکھیں اپنے اپنے بیٹوں کا سوچ کے کتنے پیارے ہوتے ہیں بچے, اگر ہم میں سے کسی کو ایسا حکم ملے تو شاید یہ کوئی پورا اترے اس سے. لیکن یہاں کیا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. تو اللہ نے اپنا کرم کیا انسانوں کو تو نہیں, انسانوں سے ملتی جلتی یعنی کچھ ظاہری مماثلت ہے کہ جیسے انسان چلتے پھرتے ہیں, جان رکھتے ہیں, دکھ درد کا احساس رکھتے ہیں, تو اسی لیے جانوروں کی قربانی کروائی تاکہ انسان کے اندر وہ جذبہ اور وہ یاد تازہ کہ جیسے انسان کو کاٹے تو خون نکلتا ہے ایسے ہی جانور کو کاٹ کے بھی خون نکلتا ہے. لہذا ایک خاص قسم کی فیلنگ آتی ہے. تو قربانی کا مداوع کسی روپے پیسے سے نہیں ہو سکتا, یہ کسی اور خدمت سے نہیں ہو سکتا. قربانی قربانی ہے جب تک اس کو اس کی اصل شکل میں ادا نہ کیا جائے, وہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ ہر امت کے لیے رہا ہے, صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے, بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرما ہو. یہ قربانی کا مقصد بھی کیا ہے, ایک اللہ کو الہ ماننا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے آج زانہ روش اختیار کرنے والوں کو جو صرف قربانی کے بکرے نہیں اپنا نفس بھی کبھی کبھی ذبح کر ڈالیں. آج بھی اختیار کریں جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, دل ہل جاتے ہیں. وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, صبر نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ رزق ہم نے